السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستانیوں
کا با حفاظت انخلا ترجیح ہے سرتاج عزیز. سعودی عرب کی سالمیت کا بھرپور دفاع کیا جائے گا، خواجہ آصف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
یمن میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کو نکالنے کے لیے 2 جہاز روانہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، سوئٹزرلینڈ میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات جاری ہیں، اور ایک مغربی سفارتکار نے بتایا ہے کہ ایسے میں جب مذاکرات کے لیے خود سے مقرر کی ہوئی حتمی مہلت قریب آ رہی ہے، ابھی بھی 3 بڑے امور اختلاف کا باعث ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت یمن میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے تمام ممکن انتظامات کر رہی ہے. دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ یمن میں موجود پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مختلف ذرائع سے کوششیں جاری ہیں، اور ان کے بقول عدن میں سلامتی کی مخدوش صورتحال تشویش کا باعث ہے. سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ سفارت خانے کے بند ہونے کے بعد اب دیگر لوگوں کے ذریعے پاکستانی شہریوں سے رابطہ رکھا جا رہا ہے.
جو وہاں پہ کوئی 150 کے قریب جو ہے عدن میں ہے، وہی اصل میں ایجنسی ہے. باقی کوئی 250 کے قریب جو ہیں وہ المکلا میں ہیں، لیکن وہ اتنا ڈسٹربڈ ایریا نہیں ہے. وہاں بھی ہم انتظام کر رہے ہیں. ہمارے جو پاکستانی پرومیننٹ لوگ ہیں، امبیسی ان کو ذمہ داری دے آئی ہے. کچھ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، کسی کو سیفٹی کر رہے ہیں، کچھ اور جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ ہمارے بہت سارے کانٹیکٹس ہیں. دیکھیں نا جی، ہمارا تو خیال تھا کہ انہیں ہم مکلا لے جائیں گے، لیکن وہ راستہ ڈسٹرب ہو گیا. اور دوسرا ہمارا شپ جو ہے وہ بھی ہے.
ادھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیر کو ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب کی سالمیت کو اگر خطرہ ہوا تو پاکستان اس کا دفاع کرے گا.
جو ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، اس کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہوا، پاکستان اس کو ضرور ڈیفینڈ کرے گا. جس طرح ہم اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہم سعودی ٹیریٹری کی بھی حفاظت کریں گے. ایویکویشن جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے سٹارٹ ہو چکی ہے. کچھ لوگ خشکی کے راستے یا سمندر کے راستے یا بائی ایئر، جو بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں، وہ ساری کی ساری استعمال ہو رہی ہیں.
سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی اور دیگر اتحادی ممالک نے یمن میں ہوتی باغیوں کے خلاف فضائی کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں. سعودی عرب نے اس آپریشن میں معاونت اور حمایت کے لیے پاکستان سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ یمن میں جاری آپریشن کے لیے پاکستانی فوجیں بھیجنے کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. تاہم وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز اور مسلح افواج کے عہدیداروں کا ایک وفد جلد ہی سعودی عرب کا دورہ کر کے وہاں کی دفاعی ضروریات کا جائزہ لے گا. اس وفد نے گزشتہ ہفتے سعودی عرب جانا تھا، لیکن حکام کے مطابق عرب لیگ کے اجلاس کی وجہ سے دورہ مؤخر کیا گیا. پاکستان کی سیاسی جماعتیں بشمول حزب مخالف کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت اس معاملے پر بھی کل جماعتی اجلاس بلائے یا پھر پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلا کر سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں لیفٹیننٹ کرنل طاہر عظیم کو حیات آباد کے علاقے میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا. انہیں زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جان بڑھ نہ ہو سکے. کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے پیر کو ذرائع ابلاغ کے نام ایک تحریر بیان میں دعویٰ کیا کہ لیفٹیننٹ کرنل طاہر عظیم پر حملہ طالبان جنگجوؤں نے کیا تھا. تفصیلات اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں.
پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں فوج کے افسر کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے، جس کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان نے قبول کی ہے. پولیس کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل طاہر عظیم کو حیات آباد کے علاقے میں اتوار کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا. انہیں زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ اطلاعات کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل طاہر عظیم راولپنڈی میں تعینات تھے اور پشاور میں اپنے عزیز و اقارب سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے پیر کو ذرائع ابلاغ کے نام بھیجے گئے ایک تحریری بیان میں دعویٰ کیا کہ لیفٹیننٹ کرنل طاہر عظیم پر حملہ طالبان جنگجوؤں نے کیا۔ ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے علاقے اگی میں اتوار کی رات مسلح افراد کی فائرنگ سے فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مسلح افراد نے ایف سی کے اہلکار پر اس کے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ طالبان نے اس حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان کے ان دعووں کی تصدیق تو نہیں ہو سکی لیکن اس سے قبل بھی وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور تنصیبات پر ایسے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے آئے ہیں۔ دفاعی امور کے ماہر عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ طالبان کی طرف سے اس طرح کے حملوں کی ذمہ داری قبول کرنا کوئی نئی بات نہیں۔
ٹارگٹ کلنگ ہمیشہ سے جو دہشت گرد ہیں ان کا ایک اہم ہتھیار رہا ہے پوری ان دہشت گردی کی کاروائیوں کے اندر، اور یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر وہ ٹارگٹ کلنگ سیکورٹی فورسز کی بھی کر رہے ہیں اور سیکٹیرین کے بعد، تو یا تو ان کو ہیومن ریسورس کا پرابلم ہے، اس کو اس حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کو شاید بڑے اٹیک مینیج کرنے کے اندر کچھ پرابلم ان کو درپیش ہیں، تو اس لیے ان کا فوکس جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیکٹیرین کے بعد سیکورٹی فورسز کی ٹارگٹ کلنگ کی طرف بھی جا رہا ہے۔ اس میں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ کوئی پہلا نوعیت کا واقعہ نہیں ہے پشاور میں، اس سے پہلے بھی پولیس کے علاوہ کچھ انٹیلیجنس بیورو کے لوگ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ ان کی گئی ہے۔
پاکستان کی فوج ملک کے دو قبائلی علاقوں خیبر ایجنسی اور شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کاروائی جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ملک کے شہروں میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کاروائیاں جاری ہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے متعدد علاقوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آ گیا ہے۔ حکام نے چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے اور لوگوں کو بلند مقامات پر منتقل ہونے کو کہا ہے۔ امدادی کارکنوں نے مرکزی شہر سری نگر میں سینکڑوں افراد کا انخلا کرایا ہے، جہاں جہلم دریا کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے۔ اس علاقے میں کم سے کم دو مکانات کیچڑ میں دب گئے ہیں۔ کشمیر میں گزشتہ برس بھی سیلاب آنے سے سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے تھے اور ہزاروں بے گھر ہو گئے تھے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک بلاگر کو تین افراد نے وحشیانہ طور پر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے تین مشتبہ افراد میں سے دو کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ مذہبی مدارس کے طالب علم ہیں۔ پولیس کے ایک عہدیدار نے کہا کہ مشتبہ افراد نے وشیق الرحمان کی اسلام مخالف تحریروں کی وجہ سے انہیں ہدف بنایا۔ بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور حالیہ برسوں میں ان مصنفوں پر حملوں کا ایک سلسلہ جاری رہا ہے جو آزاد سوچ پر مبنی اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ معروف بنگلہ دیشی نژاد امریکی بلاگر اویجیت رائے مذہبی اساس پرستی کے خلاف لکھتے تھے اور انہیں گزشتہ ماہ ڈھاکہ میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ رپورٹرز وِد آؤٹ بارڈرز نے پریس کی آزادی میں 180 ملکوں میں سے 146 نمبر کے طور پر بنگلہ دیش کا تعین کیا تھا۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
سوئٹزرلینڈ میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ ایک اور مغربی سفارتکار نے کہا ہے کہ ایسے میں جب مذاکرات کے لیے خود سے مقرر کی ہوئی حتمی مہلت قریب آ رہی ہے، ابھی بھی تین بڑے امور اختلاف کا باعث ہیں۔ لوزان میں اس سفارتکار نے رپورٹروں کو بتایا کہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے گروپ کو ابھی بھی یہ بات طے کرنا ہے کہ سمجھوتے کی مدت کیا ہو، کتنی جلدی پابندیاں اٹھانی چاہیے، اور اگر ایران شرائط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان پابندیوں کے دوبارہ اطلاق کی صورت کیا ہوگی۔ سفارتکار نے حتمی مدت قریب ہونے کے حوالے سے مذاکرات میں صورت اور تیزی سے کام کرنے کی جانب توجہ دلائی اور کہا کہ اب یہ ہاں یا نہ کرنے کا وقت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی سے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کی ہے اور یہ سفارتکار ایک ایسے لائعمل کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا، جس کے عوض اس پر لاگو پابندیوں کو ختم کیا جائے جو اس کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مزید تفصیلات کرس سناس کی رپورٹ میں اسد نذیر سے سنیے۔
ایران کے ایٹمی مسئلے کے بارے میں سوئٹزرلینڈ میں ایران اور P5+1 کے وزرائے خارجہ کے درمیان پیر کے روز بھی مذاکرات جاری ہیں۔ دونوں جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات طے شدہ مدت کے اندر کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ سفارتکار چاہتے ہیں کہ منگل کے دن تک ایک ایسا فریم ورک طے ہو جائے جس کے تحت ایران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم ہو سکے اور ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ وفد کے ارکان ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی تفصیل بتانے سے اعتراض کر رہے ہیں۔ تا تاہم جرمنی کے وزیر خارجہ فرینک والٹر اسٹائن مائر کا کہنا ہے کہ مذاکرات سنجیدہ ماحول میں کیے جا رہے ہیں. جرمنی کے وزیر خارجہ اسٹائن مائر کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اب بھی کئی امور تصفیہ طلب ہیں اور ہم کو اس سلسلے میں لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، خاص طور سے ایران کو. ہمیں یہ تاثر ملا ہے کہ ایران ان مذاکرات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت حد تک تیار ہے. اتوار کے روز ہونے والے مذاکرات کے بارے میں سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں ایران اپنے سینٹری فیوجز کی تعداد میں کمی کرنے پر راضی ہو گیا ہے. تاہم ایران کے اعلی مذاکرات کار عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران کے ایٹمی مواد کو بیرون ملک بھیجنا مذاکرات کا موضوع نہیں ہے. ایران چاہتا ہے کہ اس سمجھوتے کے ساتھ ہی جلد از جلد ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں کو اٹھا لیا جائے، جبکہ بین الاقوامی برادری چاہتی ہے کہ یہ پابندیاں مرحلہ وار اٹھائی جائیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد نے یمن میں رات بھر فضائی حملے جاری رکھے، جس سے پہلے عرب لیڈروں نے اس وقت تک اپنی فوجی مہم جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا جب تک ایران کی پشت پناہی رکھنے والے ہوتی باغی ہتھیار نہیں ڈال دیتے. جنگی طیاروں نے دارالحکومت صنعاء اور دوسرے علاقوں کو پانچویں روز بھی ہدف بنایا. یہ کارروائی صدر عبدالرب منصور ہادی کی حمایت میں کی جا رہی ہے، جنہوں نے گزشتہ ہفتے یہ کہتے ہوئے مدد طلب کی تھی کہ ہوتھیوں نے امن کے لیے کی جانے والی کوشش کو مسترد کر دیا ہے. ہوتیز نے ستمبر میں صنعاء پر قبضہ کیا تھا اور حالیہ ہفتوں میں جنوب میں ساحلی شہر عدن تک پہنچ گئے، جہاں مسٹر ہادی گزشتہ ماہ منتقل ہو گئے تھے تاکہ حکومت وہاں سے چلا سکیں، لیکن گزشتہ ہفتے وہ یمن سے ریاض کے لیے روانہ ہوئے. عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل العربی نے اتوار کے روز کہا کہ مسٹر ہادی کی جائز حکومت کو بہر صورت بحال ہونا چاہیے. امریکہ اور برطانیہ نے خبردار کیا ہے کہ ممکن ہے نائجیریا کے صدارتی اور پارلیمان انتخابات میں ووٹوں کی گنتی میں دھاندلی کی کوشش ہو. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے پیر کے روز ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ ایسے پریشان کن اشارے ملے ہیں کہ ممکن ہے نائجیریا میں ووٹوں کی گنتی کے عمل میں جان بوجھ کر سیاسی مداخلت کی جائے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں کو انتخابی کمیشن یا اس کے سربراہ یا کسی بھی طور نائجیریا کے عوام کی منشا کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کے بارے میں تشویش ہوگی. بیان میں کسی پارٹی یا افراد کے بارے میں بات نہیں ہوئی اور نہ ہی نائجیریا کی حکومت اور مرکزی سیاسی جماعتوں کی طرف سے فوری رد عمل سامنے آیا ہے. صدر گوڈلک جوناتھن 2010 سے صدارتی منصب پر فائز ہیں اور ان کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی 1999 سے برسر اقتدار ہے. انہیں سابق فوجی حکمران محمد بہاری سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے، جن کا تعلق آل پروگریسو کانگریس سے ہے. اے ایف پی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی اور دوسرے اعلی عہدیداروں سے ملاقات کے لیے بغداد پہنچ گئے ہیں. وہ صدر فواد معصوم، وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری اور پارلیمنٹ کے سپیکر سلیم الجبوری سے بھی ملاقاتیں کریں گے. عراق میں اقوام متحدہ کے مشن نے ٹویٹر پر مسٹر بان کی آمد کی اطلاع دی، لیکن کوئی تفصیل جاری نہیں ہوئی. عراقی افواج ٹکریٹ شہر کا کنٹرول واپس لینے کے لیے برسر پیکار ہیں. یہ حقیقت کہ عراق کو امریکہ اور ایران دونوں کی طرف سے فوجی مدد مل رہی ہے داخلہ سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر کشیدگی کا باعث ہے. مسٹر بان پہلے مصر گئے تھے، جہاں انہوں نے شرم الشیخ میں عرب لیگ کے اجلاس میں شرکت کی، اور اب توقع ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر امداد فراہم کرنے والے ملکوں کے اجلاس میں کویت میں شرکت کریں گے تاکہ شام کے تنازع کے نتیجے میں فنڈز کی فراہمی کی کمی کو پورا کیا جا سکے. فرانس کی برسر اقتدار سوشلسٹ پارٹی اور اس کے لیڈر فرانسوا اولاند کو مقامی انتخابات میں سابق صدر نکولس سارکوزی کی قدامت پسند جماعت یو ایم پی اور انتہائی دائیں بازو کی نیشنل فرنٹ یا ایف این پارٹی کے مقابلے میں کہیں کم کامیابی ملی. ووٹروں کو 4108 افراد کا انتخاب کرنا تھا، جو 98 مقامی کاؤنسلوں میں فرائض انجام دیں گے. سوشلسٹ پارٹی کی تقریباً نصف کاؤنسلز قدامت پسند پارٹی یو ایم پی کو ملی، اور جو مسٹر سارکوزی کے لیے 2017 میں صدارتی منصب کے لیے ایک بار پھر مقابلہ کرنے کی مہم کا راستہ ہموار ہو گیا. نیشنل فرنٹ یا ایف این کو کسی یورپ پوری کاؤنسل میں کامیابی تو نہیں ملی، لیکن اس کے امیدواروں نے ملک بھر میں مقامی کاؤنسلوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور جرمن ونگز کے جس معاون پائلٹ پر اپنے جہاز کو فرانس میں ایلپس پہاڑی سلسلے پر کریش کرنے کا الزام ہے، ممکن ہے اسے ذہنی مرض کے ساتھ ساتھ بصارت کے بھی مسائل ہوں. جرمن روزنامے بلڈ ایمزون تھاگ نے خبر دی ہے کہ چھان بین کرنے والوں کو ثبوت ملا ہے کہ 27 سالہ معاون ہواباز کو بنائی سے محروم ہونے کا خوف تھا. خبریں ختم ہوئیں. اور خبروں کے بعد آئیے پروگرام میں کچھ اور رپورٹیں شامل کریں۔ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمین نے لاہور میں ایک نیوز کانفرنس میں پاکستانی کرکٹ کے اہم عہدیداروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ نیوز کانفرنس پر مبنی لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے پیر کے روز لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کے عالمی کپ مقابلوں کے بعد پاکستان کی کرکٹ میں نئی تعیناتیوں کا اعلان کرتے ہوئے اس امر کی تصدیق کر دی کہ اظہر علی ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہوں گے۔ ایک روزہ میچوں کی کپتانی کے لیے وکٹ کیپر سرفراز احمد، فاسٹ باؤلر وہاب ریاض اور محمد حفیظ کے نام بھی زیر غور تھے۔ تاہم چیئرمین شہریار خان کا کہنا تھا کہ بورڈ نے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ہی فیصلے کیے ہیں جن کا وہ اعلان کر رہے ہیں۔
کیپٹن ٹیسٹ میچ مصباح، وائس کیپٹن اظہر، او ڈی آئی کیپٹن اظہر علی، وائس کیپٹن سرفراز، ٹی ٹوینٹی شاہد افریدی کیپٹن، وائس کیپٹن سرفراز، یہ ہے ٹیسٹ ٹیم کے وائس کیپٹن۔ یہ جب اب ڈیسیشنز ہو گئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ پازیٹیو بھی دیکھیے گا آپ سب لوگ۔
حالیہ ورلڈ کپ مقابلوں کے دوران میں چیف سلیکٹر معین خان کے نیوزی لینڈ میں ایک جوا خانے میں جانے پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا، جس کے بعد بورڈ نے معین خان کو وطن واپس بلا لیا تھا۔ پیر کو اپنی پریس کانفرنس میں شہریار خان کا کہنا تھا کہ معین خان کو چیف سلیکٹر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ سابق ٹیسٹ کھلاڑی اور سابق کرکٹ ٹیم مینیجر ہارون رشید کو چیف سلیکٹر کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اظہر خان، کبیر خان اور سلیم جعفر سلیکشن کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ حالیہ عالمی کرکٹ کپ کے مقابلوں میں سرفراز احمد ایک کامیاب کھلاڑی کے طور پر ابھرے ہیں۔ ان کو ایک روزہ میچوں اور ٹی ٹوینٹی میچوں میں نائب کپتان رکھا گیا ہے، جبکہ ٹیسٹ میچوں میں نائب کپتان اظہر علی ہوں گے، جو کہ ایک روزہ میچوں کے نئے کپتان بھی ہیں۔ اظہر علی 14 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں تقریباً 41 کی اوسط سے 452 رنز بنا چکے ہیں۔ البتہ گزشتہ 2 برسوں سے انہوں نے ایک روزہ انٹرنیشنل کرکٹ میں حصہ نہیں لیا ہے۔ ٹیم میں سلیکشن کس طرح ہوگا، اس بارے میں چیئرمین شہریار کا کہنا تھا
کہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ 4 آدمی، ایک چیئرمین ہے ان کے ساتھ، یہ اپنا پلان آف ایکشن انہوں نے بتایا ہے مجھے، میں نے ان سے لمبی بات کی، وہ پلان آف ایکشن میں نے اپروو کر دی۔ سلیکشن کمیٹی ول بی دی ووٹنگ ممبرز ان دی سلیکشن کمیٹی، کوچ اور کپتان کی بات سنیں گے، غور سے سنیں گے، آن بورڈ رہیں گے، پھر وہ ڈیسائڈ کریں گے۔ ان دونوں کا ووٹنگ رائٹ کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیے آسٹریلیا چینج کرتا رہتا ہے، آسٹریلیا ابھی ٹاک کے ساتھ ہوا ہے، تو پہلے تو وہ ممبر تھے سلیکشن کمیٹی کے اور اب نہیں۔
ایک سوال کے جواب میں چیئرمین شہریار خان کا کہنا تھا کہ سلیکشن میں کسی قسم کا کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہوگا۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
واشنگٹن میں سعودی سفیر نے کہا ہے کہ یمن میں سعودی قیادت والی فضائی مہم یمن کے حوتی باغیوں کے خلاف ضرورت کے تحت جنگ ہے، نہ کہ بظاہر ایران کے خلاف جنگ۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے مطابق عدل جبیر نے کہا ہے کہ عرب لیگ کی جانب سے مداخلت کے لیے مشترکہ فورس کے قیام کے فیصلے کے باوجود یمن میں فوری طور پر زمینی فوجیں بھیجنے کا ابھی کوئی منصوبہ نہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
سعودی سفیر عدل الجبیر نے کہا ہے کہ فضائی مہم حوتی باغیوں سے یمنی عوام اور حکومت کو محفوظ کرنے کا ایک مقصد ہے، جو ان کے مطابق ایک بنیاد پرست تنظیم ہے جس کے روابط ایران اور حزب اللہ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فضائی مہم جمعرات کو یمن میں عبد ربو منصور ہادی کی جائز حکومت کی درخواست پر شروع کی گئی اور اس کا مقصد سعودی عرب کے جنوبی ہمسایہ ملک میں امن اور استحکام واپس لانا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے جمعے کو سعودی شاہ سلمان کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے یمن میں ریاض اور اس کے رفقاء کے اقدامات کے لیے امریکی حمایت پر زور دیا اور کہا کہ وہ دونوں اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ مقصد یمن میں پائیدار استحکام کے لیے مذاکرات کے ذریعے ایک سیاسی حل کی تلاش ہے۔ اتوار کو امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک سی بی ایس کے پروگرام فیس دی نیشن میں بات کرتے ہوئے سعودی سفیر نے کہا کہ فضائی مہم، جس میں 10 سے زیادہ ممالک شریک ہیں، مقاصد کے حصول تک جاری رہے گی۔ انہوں نے اسے سنی ملک سعودی عرب اور شیعہ آبادی والے ایران کے درمیان بظاہر جنگ کے بجائے ضرورت کے تحت لڑی جانے والی جنگ قرار دیا.
We had no choice. We tried every possible way to avoid it. The Yemenis tried every possible way to avoid it. Agreements were made and
ہمارے پاس اور کوئی متبادل نہیں تھا. ہم نے اس سے گریز کی ہر ممکن کوشش کی. یمنیوں نے اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی. معاہدے ہوئے اور ہوتیوں نے ان کے ساتھ کیے گئے 67 معاہدوں میں سے ہر ایک کی خلاف ورزی کی. وہ ملک پر مسلسل قبضہ کرتے رہے, اور جب وہ واقعتاً صدر عبدالربو منصور ہادی سمیت عدن کے ساحلی شہر پر قبضہ کرنے والے تھے تو ہمیں جائز حکومت کی درخواست پر مداخلت کرنا پڑی. انہوں نے کہا کہ یمن میں زمینی افواج داخل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے, مگر سعودی فوج کے ایک افسر بریگیڈیئر جنرل احمد اسری کہتے ہیں کہ شمالی یمن میں ہوتی باغیوں کے ٹھکانوں پر سرحد پار سے گولہ باری کی گئی ہے. جبیر نے الزام لگایا کہ ایران بڑے پیمانے پر ہوتی باغیوں کی مدد میں ملوث ہے.
The Houthis are ideologically affiliated with Iran. The Iranians have provided them with weapons.
نظریاتی طور پر ہوتی ایران سے منسلک ہیں. ایرانیوں نے انہیں ہتھیار فراہم کیے ہیں, ایرانیوں نے انہیں مشیر مہیا کیے ہیں, اور ایرانیوں نے انہیں رقم دی ہے. ایران نے ہوتیوں کو اسلحہ دینے کی تردید کی ہے. امریکہ میں سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر ریچرڈ بر نے اسی پروگرام میں بتایا کہ ایران اس میں ملوث ہے, اور سعودی اتحاد اسے یمن میں قدم جمانے کی اجازت نہیں دے سکتا.
We call them Houthis, but this is Iran. They've financed them, they've consulted them, they've sent weapons.
ہم انہیں ہوتی کہتے ہیں, مگر یہ ایرانی ہیں. انہوں نے انہیں رقم فراہم کی ہے, انہیں مشورے دیے ہیں, انہیں ہتھیار فراہم کیے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں, یہ اتحاد ملک میں ان کی بڑھتی ہوئی موجودگی کا خاموش تماشائی نہیں رہ سکتا. ایک اور امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک NBC کے پروگرام میٹ دا پریس میں جبیر نے کہا کہ اس کا انحصار تہران پر ہے کہ آیا ایران اور سعودی عرب باہم پرامن طور پر رہ سکتے ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا ملک بارہا ایرانی جارحیت کا نشانہ بنا ہے, اور امن کے لیے سعودی تجاویز مسترد کی گئی ہیں. جبیر نے کہا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کی حمایت کرتا ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ معاہدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے جو ایران کو ایٹمی اسلحہ کے حصول کی اہلیت سے روکے اور اس کی تصدیق بھی کی جا سکے. اس بات کے جواب میں کہ اگر کوئی سمجھوتا ایران کو بم بنانے سے نہ روک سکا تو آیا ان کا اپنا ملک ایسے ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, جبیر نے کہا کہ کسی بھی ملک کو اپنے مفادات اور اپنے عوام کے تحفظ پر نظر رکھنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ خطرے کا اندازہ لگا کر اس سے نمٹنے کا فیصلہ کیا جانا چاہیے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. سامعین, طبی ماہرین کے مطابق دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو اپنے کھانے پینے میں خاص خیال رکھنا چاہیے, اور نمک اور چکنائی کا استعمال کم کرنا چاہیے. خوراک سے حاصل ہونے والا گلوکوز اور ہوا کے ساتھ جسم میں داخل ہونے والی آکسیجن خون کے ذریعے جسم کے ہر حصے تک پہنچ کر اس کو زندہ رکھتے ہیں, اور اسی خون کے ساتھ بہت سے اور اجزاء اور خلیات جسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں, اور یہی گردش کرتا ہوا خون جسم سے غیر ضروری اور نقصان دہ اجزاء کے اخراج میں بھی مدد دیتا ہے. ماہرین کے مطابق آج کی مشینی زندگی میں لوگ بیٹھتے زیادہ ہیں اور چلتے پھرتے کم ہیں, پھر ان کی خوراک اور دوسری عادات کی وجہ سے دل کے امراض بہت عام ہو گئے ہیں, اور پہلے ترقی یافتہ ممالک اور امیر لوگوں کی سمجھی جانے والی بیماری اب دنیا بھر میں اموات کی سرفہرست وجوہات میں سے ایک ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے جدید دور میں دل کے امراض کے علاج بہت تیز ہو گئے ہیں. تاہم اگر ایک بار کسی کو دل اور شریانوں کا مرض ہو جائے تو اس کی زندگی کی مقدار اور معیار دونوں کم ہو جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین علاج سے زیادہ احتیاط پر زور دیتے ہیں. کراچی کے ممتاز ماہر امراض قلب ڈاکٹر اسد پٹھان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو اپنے کھانے پینے میں خاص خیال رکھنا چاہیے, اور نمک اور چکنائی کا استعمال کم کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ دوسری بیماریوں کے ساتھ ساتھ امراض قلب سے بچنے کے لیے بھی تمباکو سے پرہیز کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ تمباکو چاہے چپایا جائے یا سگریٹ, حکا, شیشہ یا کسی بھی صورت میں استعمال کیا جائے, وہ نقصان دہ ہے. ڈاکٹر اسد پٹھان نے کہا کہ ہر عمر اور طبقے کے افراد کو اپنی زندگی میں ورزش کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ معروف جریدے ریڈرز ڈائجسٹ میں حال ہی میں شائع ہونے والے مضمون ہارٹ اٹیک پریونشن میں پروفیسر جوائل کے لکھتے ہیں کہ خوراک سب سے زیادہ طاقتور دوا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پودوں سے حاصل کی جانے والی غذا کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ جریدے کا کہنا ہے کہ روزانہ سبزی اور پھل کے استعمال سے دل کے امراض میں مبتلا ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ان کے مطابق روزانہ 2 یا 3 کپ سبز یا کالی چائے استعمال کرنا مفید ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں پلاسٹک کی بجائے شیشے یا سٹیل کے برتن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ پلاسٹک کے برتنوں سے کھانے میں نقصان دہ کیمیائی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ پروفیسر جوائل کے مطابق رات کو ایک مقررہ وقت کے بعد کھانے سے اجتناب کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، کسی پالتو جانور سے پیار کرنا، مصروف رہنا اور شکر گزار بننا دل کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج میکروفن میں باتیں ہوں گی تصور خانم سے۔
اگر تو مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم، اگر تو مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم۔
تصور خانم گائکی میں اپنے خاص انداز کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور لوگوں میں بے حد مقبول بھی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں،
لوگ مثلا کہیں ہوتا ہے نا، نام نہیں یاد رہتا ہے، کہیں جا رہی ہوں تو آپس میں عورتیں ہیں باتیں کر رہی ہیں، یہ یہ وہ ہے وہ وہ نا، وہ جو ناک چڑھاتی ہے، نام نہیں یاد رہتا تو ناک ان کو یاد ہے۔
گلوکاری کے شوق کے بارے میں انہوں نے کہا،
بچپن سے مجھے شوق تھا گانے کا بہت، اور میری ایک پھپھو تھی وہ ریڈیو پہ وہ گایا کرتی تھی، پروگرام کیا کرتی تھی، ان کو بھی سن سن کے، پھر میڈم جی کی تو میں بہت ہی فین ہوں، تو ان کو سننا اور ان کو دیکھنا میرے لیے تو یہ ہے کہ ایک جیسے عید کا چاند چڑھاتا ہے، میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، ان کو سن سن کے میں نے اپنی گائکی شروع کی۔
تصور خانم کی شادی ایک روایتی بلوچ گھرانے میں ہوئی جبکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ انہیں یہ سب کیسا محسوس ہوا، جانتے ہیں تصور خانم سے۔
یہ میں بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ اپنے پروگرام یا آپ نہ گائیں، آپ اپنی آپ کی خوشی ہے، آپ اپنے شوق سے، میں کبھی بھی آپ کو منع نہیں کروں گا، مگر وہ بچوں کی وجہ سے، کیونکہ میں یہاں کی تھی پنجاب سے اور وہاں سندھ میں میرا جانا ہوا، وہاں رہنا، اور وہاں پھر ایک ہوتا ہے نا کہ مثلا اپنے بچوں کو خود ہی وہ کرنا، دیکھ بھال، کھانا پلانا، نہانا، یہ وہ، تو میں نے وہ اپنے اوپر رکھا زیادہ، اس وجہ سے میں ادھر ٹائم نہیں دے پائی، اور مجھے جب بھی کوئی موقع ملا ٹی وی کا، ٹی وی میں پروگرام کرنے کا، تو انہوں نے مجھے نہیں روکا، جب بھی انہوں نے بلایا میں نے پروگرام کیے آ کر۔
سب تو سونے ہائے وے من مونیا، وے سب تو سونے ہائے وے من مونیا، میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی، وے سب تو سونے ہائے وے من مونیا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
Shiva میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے خارجہ امور اور قومی سلامتی کے مشیر جناب سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت یمن میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے تمام ممکن انتظامات کر رہی ہے۔ دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات اٹھائے گی۔ ادھر یمن میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی پہلی کھیپ اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ وطن واپس پہنچنے پر پاکستانیوں اور ان کے اہل خانہ میں اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم نے رپورٹ تیار کی ہے۔
یمن میں محصور لگ بھگ 500 پاکستانی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی خصوصی پرواز کے ذریعے اتوار کو دیر گئے وطن واپس پہنچے۔ حدیدہ سے پاکستان آنے والا یہ خصوصی طیارہ پہلے کراچی کے ہوائی اڈے پر اترا، جس کے بعد باقی مسافروں کو پیر کی صبح اسلام آباد پہنچایا گیا۔ دونوں ہی ہوائی اڈوں پر سرکاری عہدیداروں کے علاوہ وطن واپس پہنچنے والوں کے عزیز و اقارب نے ان افراد کا استقبال کیا۔ یمن میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے کے افراد ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستانیوں کی واپسی کو ایک اہم کامیابی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقول سعودی عرب نے یمن کی فضائی حدود کو نو فلائی زون قرار دے رکھا ہے اور صرف پاکستان کی درخواست پر پی آئی اے کے جہاز کو وہاں اترنے دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب نے پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کے لیے حدیدہ شہر اور ارد گرد کے علاقوں پر بمباری 2 گھنٹے سے زائد عرصے تک روکے رکھی۔ وطن واپس پہنچنے والے پاکستانیوں نے یمن میں اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے دارالحکومت سنا سے حدیدہ تک انہیں بسوں میں 6 گھنٹے سفر کرنا پڑا۔
اور پوری کمیونٹی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یمنی جو تھے انہوں نے ہماری ایکسٹرا آرڈینری ایگزٹ دینے میں بہت زیادہ ہیلپ کی۔
بہت خوشی ہے کہ ہماری حکومت نے بہت ہیلپ کی ہے، اور ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے کہ انہوں نے ہر آدمی کے ساتھ بہت کوپریٹ کی ہے۔ رونے کو دل کرتا ہے، آنسو آ رہے ہیں خوشی سے۔
ان کے بقول سنا سے حدیدہ تک کا راستہ بہت پرخطر راستہ تھا، لیکن سفارت خانے کے عملے کی کوششوں سے وہ بحفاظت حدیدہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بعض افراد نے یمن میں لڑائی کے مناظر کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
حالات وہاں کے واقعی بہت خراب تھے، بہت تعاون کیا اور وہاں کی ڈیفیکلٹ سچویشن سے ہمیں نکالا۔
یہ تقریباً امپوسیبل تھا وہاں سے نکلنا، جس طریقے سے 2 گھنٹہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ رہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اپنے وطن میں ہیں۔
یمن میں ہوتی باغیوں کی ملک کے اہم شہروں اور ہوائی اڈوں پر قبضے اور عدن کی جانب پیش قدمی کے بعد گزشتہ ہفتے سعودی عرب کی قیادت میں 10 ملکوں پر مشتمل اتحاد نے ہوتی باغیوں کے اہم ٹھکانوں پر فضائی حملے شروع کر دیے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر وزیر اعظم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر یمن میں محصور پاکستانیوں کے انخلاء کے اقدامات کیے گئے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے یمن میں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے 2 بحری جہاز جبوتی روانہ کر دیے ہیں۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
جنگ زدہ ملک یمن سے بھارتی شہریوں کو نکالنے کے لیے کوچی بندرگاہ سے 2 جہاز روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ جہاز یمن کے قریبی ملک جبوتی جائیں گے۔ کوچی پورٹ ٹرسٹ کے انتظامیہ کو مرکزی حکومت سے ہدایت ملنے کے بعد یہ جہاز ایم وی کوارتی اور ایم وی کورس روانہ ہوئے۔ یہ 1200 مسافروں کو لے کے آئیں گے۔ ایندھن، کھانا، پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء رات ہی میں بار کر دی گئی تھیں۔ ایم وی کورس صبح 7:30 بجے روانہ ہوا اور ایم وی کوارتی صبح 9:30 بجے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 5-7 روز کے اندر یہ جہاز جبوتی کے بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے۔ ان جہازوں کو بین الاقوامی آبی حدود میں بھارتی بحریہ کی جانب سے سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ کوچی پورٹ ٹرسٹ کے ذرائع کے مطابق جبوتی یمن کی سرحد سے سب سے قریب 750 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، لیکن اگر حکومت کی جانب سے کوئی ہدایت آتی ہے تو یہ پروگرام بدلا بھی جا سکتا ہے۔ دونوں جہازوں پر عملہ کے 150 ارکان ہیں، جن میں ڈاکٹر اور نرسیں بھی شامل ہیں۔ ایک روز قبل وزیر خارجہ سشما سوراج نے جہازوں کی روانگی کی اطلاع دی تھی اور بتایا تھا کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں انتظامیہ کی طرف سے بھارتی شہریوں کو نکالنے کے لیے یومیہ 3 گھنٹے کی اجازت ملی ہے۔ سشما سوراج کے مطابق ہم روزانہ اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے اس وقت کا بہتر استعمال کریں گے. دو روز قبل 80 بھارتی شہری سنا سے جبوتی منتقل ہوئے تھے. بھارتی حکومت نے تین ایڈوائزری جاری کر کے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ممکنہ ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے یمن سے نکل جائیں. وزیر خارجہ سشما سوراج اور کیرالا کے وزیر اعلیٰ اومن چانڈی نے یمن میں بھارتی سفیر سے بات کی اور ان سے کہا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور شہریوں کو نکلنے میں مدد دیں. یمن میں کم از کم 3500 بھارتی شہری ہیں جن میں اکثریت نرسوں کی ہے. انہوں نے ٹیلی فون پر وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ ان کے پاسپورٹ اور دیگر کاغذات پھنسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں صنعاء سے نکلنے میں دشواری ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں فوج کے افسر کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا. پولیس کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل طاہر عظیم کو حیات آباد کے علاقے میں اتوار کو اس وقت فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا جب وہ مسجد سے گھر جا رہے تھے. انہیں زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے لیکن وہ جان بر نہیں ہو سکے. کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے پیر کو ذرائع ابلاغ کے نام ایک تحریری بیان میں دعویٰ کیا کہ لیفٹیننٹ کرنل طاہر عظیم پر حملہ طالبان جنگجوؤں نے کیا ہے. طالبان اس سے قبل بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں اور تنصیبات پر ایسے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے آئے ہیں. بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے متعدد علاقوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آ گیا ہے. حکام نے چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے اور لوگوں کو بلند مقامات پر منتقل ہونے کو کہا ہے. امدادی کارکنوں نے مرکزی شہر سری نگر میں سینکڑوں افراد کا انخلا کرایا جہاں دریائے جہلم کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے. اس علاقے میں کم سے کم 2 مکانات کیچڑ میں بھی دب گئے ہیں. کشمیر میں گزشتہ برس بھی سیلاب آنے سے سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ ہزاروں بے گھر ہو گئے تھے. مقامی رہائشی ناصر احمد میر کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز سے ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے آ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال لیا جائے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے بیمار خاتون کو کس طرح سے بچایا ہے. حکومت کی طرف سے کوئی بھی ہماری خیر خبر پوچھنے کو نہیں آیا. ایک اور مقامی رہائشی زرینہ بانو کہہ رہی ہیں کہ ان کا گھر ڈوبا ہوا ہے. گزشتہ سال ستمبر میں بھی ان کا گھر ڈوب گیا تھا اور وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کرتی ہیں. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک بلاگر کو 3 افراد نے وحشیانہ طور پر ہلاک کر دیا. پولیس نے 3 مشتبہ افراد میں سے 2 کو گرفتار کر لیا اور ان کے بارے میں پولیس نے کہا کہ وہ مذہبی مدارس کے طالب علم ہیں. پولیس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ مشتبہ افراد نے وشیق الرحمان کی اسلام مخالف تحریروں کی وجہ سے انہیں ہدف بنایا. معروف بنگلہ دیشی نژاد امریکی بلاگر اویجیت روئے کو بھی مذہبی اساس پرستی کے خلاف لکھنے پر گزشتہ ماہ ڈھاکہ میں ہلاک کر دیا گیا تھا. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے پریس کی آزادی میں 180 ملکوں میں سے بنگلہ دیش کا تعین 196 نمبر پر کیا ہے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
سوئٹزرلینڈ میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات جاری ہیں. ایک اور مغربی سفارتکار کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب مذاکرات کے لیے خود سے مقرر کی ہوئی حتمی مہلت قریب آ رہی ہے ابھی بھی 3 بڑے امور اختلاف کا باعث ہیں. لوزان میں اس سفارتکار نے رپورٹروں کو بتایا کہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے گروپ کو ابھی بھی یہ بات طے کرنا ہے کہ سمجھوتے کی مدت کیا رہے، کتنی جلدی پابندیاں اٹھانی چاہیے اور اگر شرائط کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ان پابندیوں کے دوبارہ طلاق کی صورت کیا ہو. سفارتکار نے حتمی مدت قریب ہونے کے حوالے سے مذاکرات میں صورت اور تیزی سے کام کرنے کی جانب توجہ دلائی اور کہا کہ اب یہاں یا نہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی سے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کی ہے. یہ سفارتکار ایک ایسے عمل کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار نہیں کر رہا، جس کے عوض اس پر لاگو پابندیوں کو ختم کیا جائے گا جو اس کی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں. یمن میں ایک پناہ گزین کیمپ کے قریب فضائی حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے. جنگ سے تباہ حال جزیرہ نما عرب میں تشدد کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے. امدادی کارکن کہتے ہیں کہ بمباری کا ہدف شمالی یمن کے علاقے حرات میں ایک فوجی تنصیب تھی. سعودی عرب کی قیادت میں جمعرات سے یمن میں ہوتی باغیوں کے خلاف فضائی حملے جاری ہیں جو دارالحکومت سنا سے عدن کی طرف بڑھے ہیں. ہوتی باغیوں نے پیر کے روز عدن پر گولہ باری کی ہے اور شہر کے شمال مشرقی مضافات کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں، جبکہ سعودی جنگی طیاروں نے باغیوں کی پوزیشنوں کو نشانہ بنایا. عہدیداروں نے بتایا کہ سابق صدر علی عبداللہ صالح کے حمایتیوں اور حوثیوں نے مقامی ملیشیا کے ساتھ لڑائی کی ہے. اس سے پہلے سعودی جنگی طیاروں نے دارالحکومت صنع اور دوسرے علاقوں کو پانچویں روز بھی ہدف بنایا. یہ کاروائی صدر عبد رب منصور ہادی کی حمایت میں کی جا رہی ہے, جنہوں نے گزشتہ ہفتے یہ کہتے ہوئے مدد طلب کی تھی کہ ہوتھیوں نے امن کے لیے کی جانے والی کوشش کو مسترد کر دیا ہے. عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل العربی نے اتوار کے روز کہا ہے کہ مسٹر ہادی کی جائز حکومت کو باہر طور بحال ہونا چاہیے. امریکہ اور برطانیہ خبردار کر رہے ہیں کہ ممکن ہے نائجیریا کے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات امریکہ کے کی گنتی میں دھاندلی کی کوشش کی جائے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے امپیر کے روز ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ ایسے پریشان کن اشارے ملے ہیں کہ ممکن ہے نائجیریا میں ووٹوں کی گنتی کے عمل میں جان بوجھ کر سیاسی مداخلت ہو. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں کو انتخابی کمیشن یا اس کے سربراہ یا کسی بھی طور نائجیریا کے عوام کی منشا کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کے بارے میں تشویش رہے گی. بیان میں کسی پارٹی یا فرد کے بارے میں بات نہیں ہوئی اور نہ ہی نائجیریا کی حکومت اور مرکزی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی فوری رد عمل سامنے آیا ہے. نائجیریا میں صدر کے انتخاب کے لیے ہونے والے دو روزہ انتخابات ختم ہو گئے ہیں اور پیر کے روز عوام انتخابی حکام کی جانب سے ووٹوں کی گنتی اور نتائج کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں. تفصیلات رچرڈ گرین کی رپورٹ میں نیلوفر مغل سے سنیے.
نائجیریا کی آزاد قومی الیکٹورل کمیشن نے اتوار کو دیر گئی کہا ہے کہ وہ پیر کی دوپہر ریاستوں سے ووٹوں کے کل اعداد و شمار اکٹھا کرنا شروع کرے گا. انتخابات کے لیے صرف ایک روز مقرر کیا گیا تھا, لیکن تکنیکی وجوہات کے باعث تاخیر کی وجہ سے ووٹنگ اتوار کے روز بھی جاری رہی. ایک ووٹر عائشہ ابوبکر کہتی ہیں,
The accreditation of number of people that they did before they started the election, it was more than 400 and something.
وہ کہہ رہی ہیں کہ انتخاب شروع ہونے سے پہلے لوگوں کی تعداد کے بارے میں منظوری لے لی گئی تھی. یہ تعداد 400 سے زیادہ اور کچھ تھی, اور ابھی 195 لوگوں نے ہی ووٹ ڈالے تھے کہ انہوں نے کہا کہ بیلٹ پیپر ختم ہو گئے. یہ ان کی طرف سے تھا, اب یہ فساد کھڑا کر رہے ہیں. ریورز ریاست میں اتوار کے روز کشیدگی میں اضافہ ہوا, جبکہ اے پی سی کے حکام اور پارٹی کے حامیوں نے ووٹوں میں مبینہ دھاندلی کے بعد ریاست میں دوبارہ انتخاب پر زور دیا ہے. اتاہیرو جیگا ملک کے الیکٹورل کمیشن کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا دفتر اس کی تحقیقات کر رہا ہے اور ریاستوں کی طرف سے ملنے والی شکایات پر غور کر رہا ہے.
We are concerned about what seems to be happening in River State.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ریورز ریاست میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اس پر تشویش ہے. وہاں پر بےضابطگیوں کے بہت سے کیسز سامنے آئے ہیں اور ہم یقینی طور پر اس پر توجہ دے رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کریں, اور اگر ہمارا سٹاف کسی بھی واقعے میں ملوث پایا گیا تو یقینی طور پر ہم مناسب پابندیاں عائد کریں گے اور انتخابی قانونی فریم ورک کے تحت مناسب فیصلے کیے جائیں گے. صدر گڈ لک جناتھن جو سن 2010 سے اقتدار میں ہیں, ان کی پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی 1999 سے صدارت سنبھالے ہوئے ہے. انہیں آل پروگریسو کانگریس پارٹی کے سابق فوجی حکمران محمد بخاری کی طرف سے چیلنج کا سامنا ہے. رن آف کے بغیر انتخاب جیتنے کے لیے ایک امیدوار کو ملک بھر کے ووٹوں کی اکثریت درکار ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسے ملک کی 36 ریاستوں اور دارالحکومت کے دو تہائی ووٹوں کا کم از کم 25% حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ امریکی قیادت میں قائم فوجی اتحاد کی طرف سے شام میں داعش کے خلاف فضائی حملے شروع ہونے کے بعد ملک میں اس شدت پسند تنظیم کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے. سی بی ایس ٹیلی ویژن کے پروگرام 60 منٹ میں ایک انٹرویو کے دوران اسد نے کہا کہ جب سے شام میں فضائی حملے شروع ہوئے ہیں داعش میں شمولیت کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, مگر اس بات پر مزید تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا کہ انہیں حکومت میں رہنے دیا جائے گا یا نہیں. امریکہ نے بارہا کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے کی صورت میں صدر اسد شام کی مستقبل کی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے. اور اے ایف پی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون عراق کے وزیر اعظم حیدر علی بادی اور دوسرے اعلی عہدیداروں سے ملاقات کے لیے بغداد پہنچے ہیں. خبریں ختم ہوئیں. اور آئیے اب پیش کرتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
امریکہ نے شمالی نائجیریا میں دہشت گردی کی کارروائی کرنے والے اور سرکاری عمارتوں پر حملہ کرنے والے گروپوں اور ان کے لیڈروں کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے والوں کے لیے انعامات کی پیشکش کی ہے. امریکہ انہی میں سے ایک بڑے گروپ کے لیڈر کے لیے انعام کی پیشکش کر رہا ہے جس نے ملک کو فرقہ وارانہ تشدد کی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ابو بکر شیخو معروف دہشت گرد تنظیم بوکو حرام کا لیڈر ہے. یہ انتہا پسند تنظیم موجودہ حکومت کا تختہ الٹ کر ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے جو ان کے بنائے ہوئے اسلامی قوانین کے مطابق ہو. القاعدہ اور شباب جیسی دہشت گرد تنظیموں سے قریبی تعلق کی بنا پر بوکو حرام کی حملہ کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا ہے. ماضی میں شیخو اپنے گروپ کا نائب لیڈر تھا لیکن جولائی سن 2010 میں اس نے اپنے گروپ کی کمان سنبھال لی اور القاعدہ کے ساتھ یکجہتی کے برملا اظہار کے ساتھ امریکہ پر حملوں کا اعلان کیا. اگست سن 2011 میں دارالحکومت ابوجا میں اقوام متحدہ کے دفاتر پر گاڑی کے حملوں سے اس کے مغربی مفادات کے خلاف مہلک حملوں کا باقاعدہ آغاز ہوا. اس حملے میں کم از کم 23 افراد ہلاک اور 80 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. اپریل سن 2011 میں اسی گروپ نے نائجیریا کے ایک اخبار پہ حملہ اور وائس آف امریکہ سمیت کئی مقامی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے اداروں پر حملے کی دھمکیاں دی تھیں. اس گروپ کی قیادت میں بچوں کو اغوا کر کے یرغمال بنایا گیا یہاں تک کہ انہیں لڑنے پر مجبور کیا گیا. ایسے بیشتر واقعات شمال مشرقی شہر ڈاماساک میں پیش آئے. شیخو کا قد لمبا، رنگت گہری سانولی اور جسامت دبلی ہے. یہ 1965 اور 75 کے درمیان دوبے میں پیدا ہوا. اس کا تعلق کانوری نسل سے ہے اور یہ عربی، حوسا، فلانی اور کانوری زبانیں بولتا ہے. یہ ابو بکر سکیکاوا اور امام ابو بکر شیخو کی عرفیت بھی استعمال کرتا ہے. امریکہ کا ریوارڈز فار جسٹس پروگرام شیخو کے آتے پتے کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے والوں کو $70,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے. امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو مکمل طور سے خفیہ رکھا جائے گا. اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں اور ان کے گھرانے کے قریبی افراد کے ساتھ کہیں اور منتقل کرنے کو بھی تیار ہے. اگر آپ کے پاس اس شخص کے اتے پتے کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو آپ قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکیورٹی آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں یا www.rewardsforjustice.net پر گمنام ٹپ چھوڑ سکتے ہیں یا اپنی فراہم کردہ اطلاع rfj@state.gov پر ای میل کر سکتے ہیں. آپ ریوارڈز فار جسٹس کی ٹپ لائن 1-800-877-3927 پر فون کے ذریعے بھی اطلاع دے سکتے ہیں.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
واشنگٹن ڈی سی میں سینکڑوں تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں جن کا امریکہ کے پالیسی ساز اداروں میں خاصا اثر و رسوخ ہے. یہ تھنک ٹینکس کیا ہیں اور کس طرح اپنا اثر و رسوخ قائم رکھتے ہیں اس بارے میں ایک رپورٹ ندیم یعقوب پیش کر رہے ہیں. آئیے اس کا پہلا حصہ آپ کو سنواتے ہیں.
امریکی دارالحکومت واشنگٹن اور اس کے گرد و نواح سے سیاسی، ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کیپٹل آئی پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب.
دنیا بھر میں عام تاثر ہے کہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں تھنک ٹینکس بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اسی لیے دنیا کے اہم سیاسی رہنما جب امریکہ آتے ہیں تو ان کی مصروفیات میں کسی نہ کسی تھنک ٹینک میں خطاب کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ بے نظیر بھٹو اور پرویز مشرف نے کئی بار ایسا کیا۔ یہ تھنک ٹینکس کیا ہیں اور امریکی نظام اور پالیسی سازی میں ان کی کیا اہمیت ہے، یہ موضوع ہے آج کیپٹل آئے کا۔ واشنگٹن ڈی سی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر آپ کو کسی بھی موضوع پر مختلف قسم کی رائے یا آئیڈیاز میسر ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر آئیڈیاز یہاں پر موجود تحقیقی اداروں سے جنم لیتے ہیں۔ ان ریسرچ انسٹیٹیوشنز کو تھنک ٹینک کہا جاتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں بروکنگز انسٹیٹیوشن سے منسلک سینئر فیلو اسٹیفن ہیس تھنک ٹینکس کے بارے میں کہتے ہیں،
So we are an idea bazaar. You can go into the bazaar and pick an idea.
Think tanks ideas کے بازار ہیں۔ آپ اس بازار میں جا کر کوئی بھی آئیڈیا چن سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ حکومت کے لیے بہت اہم چیز ہے، کیونکہ حکومت کا کام ہے آئیڈیاز پر عمل کرنا، ان کو بنانا نہیں، اور یہ آئیڈیاز کہیں نہ کہیں سے تو آتے ہیں۔ تھنک ٹینکس امریکی نظام میں پالیسی سازی کے عمل کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ سن 2007 میں بش انتظامیہ کی جانب سے عراق میں ٹروپس سرج یا فوجی دستوں کے اضافے کی پالیسی ایک اہم قدم تھا۔ یہ پالیسی نہ تو صدر بش کی کابینہ اور نہ ہی کسی مشیر سے ملی، نہ ہی کانگریس سے۔ اس پالیسی نے وائٹ ہاؤس سے کچھ گلیاں پیچھے ڈیو پونٹ سرکل کے قریب واقع امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ میں جنم لیا تھا۔
اس وقت واشنگٹن ڈی سی کے این وسط میں ڈو پونٹ سرکل پر ہوں۔ یہ مقام واشنگٹن میں کئی اعتبار سے اہم ہے، کیونکہ یہاں سے تقریباً نصف درجن سڑکیں نکلتی ہیں جو شہر کے مختلف علاقوں سے اسے ملاتی ہیں، اور ان میں سے ایک میساچوسٹس ایونیو ہے جس کی طرف میں ابھی جا رہا ہوں۔ یہ اہم علاقہ ہے کیونکہ اس کے ارد گرد کئی سفارت خانے ہیں، مگر جس کی خاص بات ہے وہ یہ کہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہاں پہ آئیڈیاز جنم لیتے ہیں۔ واشنگٹن کے کچھ اہم تھنک ٹینکس جیسے کارنگی انڈاؤمنٹ فنڈ، بروکنگز انسٹیٹیوشن، اے ای آئی اور کیٹو سمیت کئی تھنک ٹینکس اس شہر پر پاک ہیں۔
تھنک ٹینکس ان اداروں کو کہا جاتا ہے جو کسی تعلیمی، سرکاری، غیر سرکاری، کاروباری یا خاص معاملے پر حمایت کرنے یا وکالت کرنے والے گروپ سے وابستہ ہو کر پالیسیز پر تحقیقی یا تجزیاتی مواد تیار کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ میں تحقیقی اداروں کا رجحان عام ہوا، اور اس وقت جو تحقیقی ادارے وجود میں آئے ان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن یا رینڈ کارپوریشن سر فہرست ہیں، اور ان اداروں کو بعد میں تھنک ٹینکس کا نام دیا گیا۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق صرف واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت 395 تھنک ٹینکس ہیں، اور سن 2012 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ بھر میں تقریباً 1800 تھنک ٹینکس کام کر رہے تھے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے منسلک امریکی حکومت کے امور کے پروفیسر مارک روم امریکہ میں تھنک ٹینکس کے کردار اور تعداد کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں قانونی تحفظ حاصل ہے۔
We have a longer history of social science research.
ہمارے ہاں سوشل سائنسز پر ریسرچ کی طویل تاریخ ہے، اس سے بہت سے لوگ پالیسی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں جو حکومت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک شعبہ منافع کے لیے کام کرتا ہے جو تھنک ٹینکس کو فنڈز فراہم کر سکتا ہے۔ اسی لیے عالمی معیار کے اعتبار سے ہمارے تھنک ٹینکس کو کافی فنڈز میسر ہوتے ہیں اور ہمارا آئین اجازت دیتا ہے کہ حکومت کو تجاویز دی جائیں۔ اس لیے تھنک ٹینکس اگر حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے تو اس اقدام کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔
گزشتہ 4-5 عشروں کے دوران تھنک ٹینکس کا اثر و رسوخ بہت بڑا ہے، مگر یہ غیر سرکاری ادارے اپنا اثر و رسوخ کیسے قائم رکھتے ہیں؟ ایک طریقہ تھنک ٹینکس کا براہ راست کانگریس کے اندر اپنی ریسرچ رپورٹس پیش کرنا ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر کینٹ ویور، جو ایک تھنک ٹینک سے بھی منسلک ہیں، اس بارے میں کہتے ہیں:
People from think tanks are called to testify before congressional committees.
Think tanks کے لوگ کانگریشنل کمیٹیز کے سامنے جا کر اپنی کسی تحقیق کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ اس طرح think tanks کے اراکین اور عہدیداروں کا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ جب think tanks کوئی رپورٹ شائع کرتے ہیں تو وہ عموماً اراکین کانگریس کے دفاتر کو بھیجی جاتی ہیں۔ اگر کسی کانگریس مین کو اس موضوع میں دلچسپی ہے تو وہ اس رپورٹ کا زیادہ دلچسپی سے جائزہ لے سکتے ہیں۔
تھنک ٹینکس کے اراکین مختلف موضوعات پر ماہر مانے جاتے ہیں۔ چونکہ ان میں سے زیادہ تر واشنگٹن ڈی سی میں کام کرتے ہیں، اس لیے ان کا کام قانون ساز ادارے کے مرکز کیپیٹل ہل پر غور سے دیکھا جاتا ہے۔ مگر تھنک ٹینکس عموماً اپنا کام کسی سیمینار یا پریزنٹیشن کے ذریعے خود ہی پیش کرتے ہیں۔
There are often conferences and brief workshops that will
Washington کے تھنک ٹینکس میں ہر ہفتے کسی نہ کسی موضوع پر کانفرنسز یا ورک شاپس ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں سرکاری عہدیداروں اور اراکین کانگریس کو مدعو کیا جاتا ہے، وہ اس بحث میں حصہ بھی لیتے ہیں اور معلومات بھی حاصل کرتے ہیں،
اور ان کانفرنسز میں اکثر میڈیا بھی شریک ہوتا ہے۔ تھنک ٹینکس کے لیے اپنے نظریات اور سوچ کے پرچار کے لیے سب سے مؤثر اور اہم ذریعہ میڈیا ہے۔ اسی لیے تھنک ٹینکس کے ماہرین کو اکثر بڑے بڑے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پر اپنی آرا دیتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کی ایک صحافی میگن مکارڈل اس بارے میں کہتی ہیں:
بہت سے لوگ جو آپ کو ٹیلی ویژن پر کسی سنجیدہ موضوع پر بات کرتے نظر آتے ہیں، ان کا تعلق تھنک ٹینک سے ہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ ٹاکنگ ہیڈز کہلاتے ہیں۔ صحافی انہی لوگوں کے انٹرویوز اپنی رپورٹس میں شامل کرتے ہیں۔
اور ان اداروں کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟
تھنک ٹینکس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے جب کوئی اخبار اپنی ہیڈ لائن میں ان کی کسی رپورٹ کو کوٹ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ عام شہری بھی تھنک ٹینکس کے نام سے متعارف ہوتے ہیں، جو عموماً ان کی پوری رپورٹس نہیں پڑھتے۔
کانگریس میں ٹیسٹیمنی دینا یا کسی بڑے چینل پر آنا ان کی کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تھنک ٹینکس حکومت اور عوام کے درمیان رابطہ میڈیا اور کانگریس میں سماعتوں سے رہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تھنک ٹینکس کی پالیسیوں سے متعلق تجاویز سرکاری پالیسی کا حصہ کیسے بنتی ہیں۔ سٹیون ہیس کا کہنا ہے کہ تھنک ٹینکس کی کامیابی کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اس کے کسی تجزیہ کار کو حکومت میں شامل کیا جاتا ہے۔
When an administration changes, when you go from Bush to Obama,
جب انتظامیہ بدلتی ہے تو تھنک ٹینک سے کئی لوگ حکومت میں شامل کیے جاتے ہیں، اور حکومت میں شامل لوگ تھنک ٹینکس میں آتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حکومت کی سوچ کو تازہ نظریات اور معلومات ملتی ہیں، اور حکومت سے تھنک ٹینکس میں آنے والے لوگ اپنے سرکاری تجربے تھنک ٹینکس میں لاتے ہیں۔ اس طرح تھنک ٹینکس کو تجربہ اور حکومت کو نئی سوچ میسر آتی ہے۔ صدر جارج ڈبلیو بش کا دور کوئی زیادہ پرانی بات نہیں۔ ان کی انتظامیہ کے سرکردہ رہنما تھنک ٹینکس سے آئے تھے۔ ان کے نائب صدر ڈک چینی امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ اور پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری سے منسلک تھے۔ چینی نے پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری کو وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا۔ اسی طرح وزیر خارجہ کانڈلیزا رائس رمسفیلڈ کی طرح ہوور انسٹیٹیوٹ سے وابستہ رہیں۔ اسی طرح نائب وزیر دفاع پال وولفوویتز امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کی پلان فار سکسیس ان عراق نامی رپورٹ، جس کی روشنی میں عراق میں پالیسی تبدیل کی گئی اور امریکی فوجی دستوں کی تعداد بڑھائی گئی، کے تین مصنفوں میں سے دو امریکی حکومت سے وابستہ رہ چکے تھے۔ ان میں ریٹائرڈ جنرل جان کین اور کینت پولاک فوج اور خفیہ ادارے سی آئی اے سے منسلک رہے تھے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک خطرناک رجحان ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں اس رجحان کو ریوالونگ ڈور بھی کہا جاتا ہے۔ जिसका मानी यह है कि वही चेहरे घूम फिर कर किसी न किसी किरदार में आपको हुकूमत या दूसरे पॉलिसी साज इदारों में नजर आते हैं। रिवॉल्विंग डोर की एक मिसाल जॉन बोल्टन है। जॉन बोल्टन सदर रेगन और जॉर्ज बुश सीनियर की इंतजामिया में खिदमात सर अंजाम देने के बाद मशहूर थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हो गए। सन 2001 में वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की इंतजामिया में शामिल किए गए और उन्होंने नायब वजीर और फिर अक्वामी मुत्तहिदा में सफारतकार की हैसियत से काम किया, मगर बुश दौर के खात्मे पर वो एक बार फिर AEI से मुंसलिक हो गए। इस रिपोर्ट का बकिया हिस्सा आप हमारे अगले बुलेटिन में सुनेंगे।
एडिटर असद नसीर, प्रोड्यूसर नदीम याकूब, इंजीनियर तियन वांग के साथ बहजत को इजाजत दीजिए। अब आप हमारा प्रोग्राम सुनेंगे इन द न्यूज। आज आपके लिए पेश कर रही हैं शहनाज नफीस।